وأما النواسخ فالتقييد بها يكون للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظ النواسخ كالاستمرار أو الحكاية عن الزمن في كان والتوقيت بزمن معين في ظل وبات وأصبح وأمسى وأضحى. گزشتہ سبق میں ہم نے اطلاق اور تقیید کا باب شروع کیا تھا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملے کے دو جز ہوا کرتے ہیں، ایک کو مسند کہتے ہیں، دوسرے کو مسند الیہ. بعض اوقات مسند اور مسند الیہ صرف ذکر ہوتے ہیں اور کوئی لفظ جملے میں ذکر نہیں ہوتا، تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہوں گے؟ یہ مطلق ہوں گے. اور بعض اوقات مسند اور مسند الیہ کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی متعلق بھی ساتھ جملے میں ذکر ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ کیا ہوں گے؟ مقید ہوں گے بھائی، یعنی ان کے ساتھ وہ قید موجود ہوگی. اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام کو مطلق کہاں لائیں گے، کلام کو مقید کہاں لائیں گے. انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جہاں کہنے والے کی غرض یہ ہو کہ وہ اپنے کلام میں کسی قسم کلام اپنے کلام کو وہ مقید نہ کرے تاکہ سننے والا جس راستے پر چلنا چاہے وہ چل سکے، تو وہ مقام ہے اطلاق کا، وہاں پر وہ کلام کیسا لایا جائے؟ مطلق لایا جائے، قید نہ لائی جائے. اور بعض اوقات متکلم کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو مقید کرنا چاہتا ہے کسی خاص چیز کے ساتھ، خاص طریقے پر، کہ اگر اس چیز کی رعایت نہ رکھی جائے تو مطلوبہ فائدہ ہی فوت ہو جائے گا، کلام وہ فائدہ ہی نہیں دے گا جو اسے مطلوب ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے تقیید کا مقام، ایسے مقام پر مقید کلام لایا جاتا ہے. پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلام کو مقید کیا جاتا ہے مفعولوں کے ساتھ، جو پانچ مفاعیل آپ پڑھ چکے، اسی طرح جو ان جیسی چیزیں ہیں، یعنی حال، تمیز اور استثناء وغیرہ ہے، اسی طرح نواسخ ہیں، اسی طرح شرط ہے، نفی ہے، اور توابع ہیں، یعنی صفت ہے، تاکید ہے، عطف بیان ہے، بدل وغیرہ. ان کے ساتھ کلام کو کیا کیا جاتا ہے؟ مقید کیا جاتا ہے. یہ سب قیدیں ہیں، یہ سب. پھر ان کے فائدے ذکر کیے تھے کہ مفعولوں کے ساتھ کلام کو مقید کیوں کیا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. تو بتلایا تھا کہ مفعول بھی کے ساتھ اس لیے کلام کو مقید کیا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو یہ بتلایا جائے کہ یہ فعل کس پر واقع ہوا ہے. بعض اوقات مفعول مطلق کے ساتھ قید کیا جاتا ہے کلام کو تاکہ سننے والے کو پتا چلے کہ یہ کس نوع کا فعل ہے، کس نوع کا فعل ہے، یا اس کا عدد بیان کرنے کے لیے وغیرہ. بھائی جی تفصیل گزشتہ سبق میں بیان ہو چکی. اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو قیدیں ہوتی ہیں کلام کے اندر، یہ جو اوپر جتنی چیزیں ذکر ہوئیں یہ ہیں قیدیں، اور یہ قیدیں جو ہیں وہ ان پر کلام کے فائدے کا مدار ہوتا ہے. یعنی کلام کے فائدے کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ قیدوں پر. اگر قید ہے تو وہ کلام فائدہ دے گا، اور اگر اس قید کو اٹھا دیا جائے تو پھر یا تو وہ کلام ہی سرے سے کاذب ہو جائے گا، یا پھر وہ مطلوبہ فائدہ اس سے حاصل نہیں. یعنی اس بعض اوقات کلام ہی کاذب ہو جائے گا، یا بعض اوقات کلام کاذب تو نہ رہے گا لیکن وہ بذات مقصود نہ ہوگا. بھائی بذات مقصود، مثلا مثال میں نے ذکر کی تھی، ایک شخص کہتا ہے لا آکل خبزا باردا. اب یہ باردا قید ہے، اس باردا کو اٹھا دیں تو پھر تو کیا کلام رہ گیا؟ لا آکل خبزا. تو یہ تو اس کا مقصود ہی نہیں تھا. تو دیکھو قید کو اٹھایا تو کلام مقصود ہی نہ رہا. کہنے والا یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، وہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ مثلا کہ میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مفاعیل اور اور اس جیسی جو چیزیں ہیں ان کے فائدے ذکر ہو گئے، ان کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز آئی تھی نواسخ، پھر اس کے بعد شرط ہے، اس کے بعد نفی ہے، اس کے بعد توابع ہیں، یہ ساری قیدیں ہیں. ان سب کے الگ الگ فائدے ذکر کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے مفاعیل و نحویہ اور اس جیسی جو چیزیں ہیں، حال، استثناء، تمیز وغیرہ، ان کے فائدے ذکر کر دیے. اب نواسخ کا بیان کرنے لگے کہ نواسخ کیا ہیں اور ان کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. میں پہلے بھی بتلا چکا گزشتہ سبق میں، نواسخ سے مراد وہ افعال یا وہ حروف جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان کے مبتدا ہونے کو منسوخ کر دیتے ہیں اور خبر اس کو مبتدا کی خبر نہیں رہنے دیتے بلکہ اپنی خبر وغیرہ بنا لیتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ نواسخ. تو دیکھو یہ منسوخ کر دیتے ہیں، چونکہ مبتدا کا مبتدا ہونا اور خبر کا خبر ہونا، اس لیے ان کو نواسخ کہتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید قائم، تو میں نے اس جملے میں قیام کس کے لیے ثابت کیا؟ زید کے لیے. تو زید ہوا مبتدا، قائم ہوئی اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور اس جملے کے اندر قیام زید کے لیے ثابت ہے. اسی پر بعض اوقات میں کانا داخل کروں گا اور یوں کہوں گا کان زید قائما، کان زید قائم. اب اس کانا نے کیا کام کیا؟ یہ اس نے زیدن کو، زیدن پہلے مبتدا تھا، اب اس کو مبتدا نہیں کہیں گے، اس کو کانا کا اسم کہیں گے. اور خبر جو تھی قائم، یہ پہلے مبتدا کی خبر تھی لیکن اب اس کو مبتدا کی خبر نہیں کہیں گے بلکہ اب کیا کہیں گے؟ کانا کی خبر کہیں گے. تو دیکھو اس نے مبتدا کے مبتدا ہونے کو اور خبر کے خبر ہونے کو منسوخ کر دیا، اس لیے ان کو نواسخ کہتے ہیں. نواسخ جمع ہے کس کی؟ ناسخ کی. تو یہ منسوخ کرنے والے ہیں، ناسخ ہیں. اچھا تو دیکھیے کان زید قائما، زید کھڑا تھا، اب بھی قیام کس کے لیے ثابت؟ زید ہی کے لیے ثابت ہے، لیکن کس زمانے میں؟ زمانہ ماضی میں. یہ زمانہ ماضی والا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کانا سے. تو دیکھو کانا وغیرہ یہ جو نواسخ ہیں، یہ جب جملے پر داخل ہوتے ہیں اس کے معنی کو اپنا اثر دے دیتے ہیں، کلام معنی اسی طرح رہتا ہے، یعنی وہ خبر مبتدا ہی کے لیے ثابت ہے. جیسے زید قائم، یہ قائم کس کے لیے ثابت تھا؟ زید کے لیے. تو کانا زید قائم، اب بھی یہ قائم کس کے لیے ثابت ہے؟ زید کے لیے. تو وہ خبر ابھی بھی ثابت تو مبتدا ہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے اپنے معنی کا اثر دے دیا. زید قائم کا معنی صرف کیا تھا؟ زید کے لیے قیام ثابت ہے، لیکن کانا جب داخل ہوا اس نے کیا فائدہ دیا؟ اس نے اپنے معنی کا اثر بھی جملے میں ڈال دیا. اب زید کے لیے قیام ثابت ہے یہ ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ زید کے لیے قیام ثابت تھا، یعنی زمانہ ماضی میں. تو کانا نے اپنے معنی کا اثر جملے پہ ڈال دیا، اپنے معنی کا اثر دے دیا جملے کو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا اسی طرح دیکھ لیجئے افعال قلوب ہیں. افعال قلوب، زید قائم یہ ایک جملہ ہے، اس پر ذرا فعل قلوب میں سے مثلا علمتو لے آئیں، علمتو زیدن قائمن، یا اس کی اور دوسری مثال عالمن بل لگا لیں ساتھ، علمتو زیدن عالمن. تو پہلے تھا زید عالم، اب کیا آیا؟ علمتو. اور علمتو نے کیا کیا؟ مبتدا کو اپنا مفعول اول بنا دیا. دیکھو زیدن اب نہیں پڑھ رہے، اب زیدن پڑھ رہے ہیں، علمتو زیدن یہ مفعول بنا لیا. اور اور جو عالمن ہے، عالمن کو اپنا مفعول ثانی بنا لیا، دوسرا مفعول بنا لیا. پہلے کیا تھا؟ زیدن بھی مرفوع، عالمن اس کی خبر بھی مرفوع، اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ علمتو زیدن عالمن، زیدن مفعول اول، عالمن مفعول ثانی. تو اس نے دونوں کو اپنا مفعول بنا لیا. اب ان کو مبتدا خبر نہیں کہیں گے بلکہ زیدن کو کہیں گے یہ علمتو کا مفعول اول ہے، اور عالمن کو کیا کہیں گے؟ یہ علمتو کا مفعول ثانی ہے. تو اب معنی کیا ہوا؟ علم تو میں نے جانا، کیا جانا؟ کہ زید عالم ہے، میں نے جان لیا کہ زید عالم ہے، میں نے یقین کر لیا کہ زید عالم ہے. اب مجھے بتائیے یہ عالم ہونا کس کے لیے ثابت ہے؟ زید کے لیے. تو دیکھو جیسے زید عالم کے اندر یہ عالم ہونا زید کے لیے ثابت تھا، تو عالم تو زیدن عالمن، اس میں بھی عالم ہونا کس کے لیے ثابت ہے؟ زید ہی کے لیے ثابت ہے. ہاں عالم تو نے اپنے معنی کا فائدہ دیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ بھی جو ہے، یہ جو نواسخ ہوتے ہیں یہ قید ہوا کرتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ قید. یعنی جیسے پہلے ان کے بغیر تھا زید قائم یا زید عالم، ان میں جیسے قیام پہلے زید کے لیے تھا یا عالم ہونا پہلے زید کے لیے تھا، ان افعال کے داخل ہونے کے بعد پھر بھی وہ عالم ہونا یا قائم ہونا زید ہی کے لیے ثابت ہے. ہاں البتہ انہوں نے اپنے معنی کا اثر دے دیا، بتلا دیا عالم تو زیدن عالمن. کیا معنی؟ کہ یہ زید کے لیے جو عالم ہونا ہے یہ کس طریقے پر ہے؟ یقین کے طریقے پر ہے. کس طریقے پر؟ بھئی دیکھیے یہ افعال قلوب ہے نا، افعال قلوب میں سے آپ نے پڑھا بعض یقین کے لیے آتے ہیں اور بعض شک اور گمان کے لیے آتے ہیں. اگر اسی کی جگہ ہوتا ظننت زیدن عالمن، کیا معنی ہوتا؟ میں نے گمان کیا، میں نے خیال کیا کہ زید عالم ہے. اور عالم تو کا کیا معنی؟ میں نے جان لیا، یعنی یہ میں نے یقین کر لیا، اعتقاد کر لیا، یعنی مان لیا. کیا کہیں؟ مان لیا گویا یوں کہیں. تو یہ یقین کے لیے آتا ہے. تو دیکھو عالم تو زیدن عالمن، عالم ہونا اب بھی ثابت ہے زید کے لیے، لیکن کس طریقے پر؟ یقین کے طریقے پر. کس طریقے پر؟ اسی کی جگہ اگر ہوتا ظننت زیدن عالمن، اب عالم ہونا اب زید کے لیے ثابت ہے، لیکن کس طریقے پر؟ گمان کے طریقے پر. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ گمان کے طریقے پر. تو یاد رکھیے یہ سارے نواسخ ہیں افعال ناقصہ، جو مبتدا کے مبتدا اور خبر کے خبر ہونے کو منسوخ کر دیتے ہیں. افعال قلوب عالم تو زیدن عالمن، یہ افعال قلوب یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کے مبتدا ہونے اور خبر کے خبر ہونے کو منسوخ کر دیتے. اسی طرح افعال مقاربہ ہیں جو کسی فعل کے قریب ہونے پر دلالت کرتے ہیں. کاد زید ان یکتب، قریب ہے کہ زید لکھنے لگے. کاد زید ان یکتب، تو دیکھو یہ قریب ہونے پر دلالت کر رہا ہے، قریب ہونے پر. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح انا وغیرہ بھی ہیں بھائی، زید قائم، اسی پر ذرا انا لے آؤ، انا زیدن قائم. اب زیدن انا کا اسم کہلائے گا اور قائم انا کی خبر، تو یہ بھی نواسخ میں سے ہے. لیکن یہاں پر یہ وہ صرف وہ نواسخ بیان کر رہے ہیں جو افعال ہیں. جو کیا ہیں؟ افعال. اور وہ کون سے ہیں؟ افعال ناقصہ ہیں کانا وغیرہ، افعال قلوب ہیں علمت وجدت ظننت وغیرہ، اور افعال مقاربہ ہیں کادا کربا اوشکا وغیرہ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہ بیان کر رہے ہیں. تو ان کا میں نے کیا بتلایا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کے مبتدا ہونے کو منسوخ کر دیتے ہیں، اور خبر کے بعد ان سے پھر کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر، پہلے وہ مبتدا کی خبر تھی اب اپنی خبر بنا لیتے ہیں. اور بعض ان میں سے کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو اپنا مفعول اول بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنا مفعول ثانی بنا لیتے ہیں. تو بہرحال جو بھی عمل کریں، وہ جو خبر تھی وہ خبر اب بھی اسی مبتدا ہی کے لیے ثابت ہے، لیکن انہوں نے اپنے معنی کا اثر دے دیا اس میں. کیا کیا؟ اپنے معنی کا یہ اثر دے دیتے ہیں. تو یہ ہے نواسخ بھائی، یہ مبتدا کے مبتدا ہونے اور خبر کے خبر ہونے کو کیا کر دیتے ہیں؟ منسوخ کر دیتے ہیں. یعنی وہ خبر اب مبتدا کی خبر نہیں رہتی بلکہ ان کی خبر بن جاتی ہے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو ان کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے. زید قائم, اسی پر کبھی کانا لے آئیں گے. زید عالم, اسی پر کبھی علمت یا ظننت لے آئیں گے. یا مثلا کیا تھا, کادا زید ان یکتبا, یہاں کادا کو لے آئے. بھئی کیوں لے کر آئے, مقصد کیا ہے ان افعال کے لانے کا, ان کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ اپنے معنی کا اثر دیتے ہیں کلام کو, اور متکلم بھی چاہتا ہے کہ ان کے معنی کو بھی اپنے کلام میں لے آئے. کیا کرے, ہاں وہ صرف زید قائم نہیں بتلانا چاہتا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بتلانا چاہتا ہے کہ یہ زید کے لیے قیام زمانہ ماضی میں تھا, اور یہ زمانہ ماضی والا ترجمہ تو کون ادا کرتا ہے, کانا ادا کرتا ہے, تو وہ کانا اس لیے لے آیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو نواسخ کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے. کیوں مقید کیا جاتا ہے؟ کیونکہ متکلم کی غرض کیا ہوتی ہے, وہ معنی, متکلم کی غرض وہ معنی ہوتا ہے جو ان افعال کا تھا, وہ اس معنی کو بھی دوسرے کو پہنچانا چاہتا. صورت سمجھ میں آ گئی. وہ کانا کے معنی کو بھی جملے میں لانا چاہتا ہے, تو اس کا یہی طریقہ ہے, کانا کو لے کر آئے ساتھ. وہ علمتو کا معنی بھی ساتھ لانا چاہتا ہے, تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ علمتو کو ساتھ لے کر آئے گا. صورت سمجھ. وہ صرف زید عالم نہیں کہنا چاہتا, وہ زید کے لیے علم ثابت کرنا چاہتا ہے لیکن یقین کے طریقے پر لانا چاہتا ہے, اس کو بتلانا چاہتا ہے, تو پھر کیا کرے گا, وہ تو علمتو کا لفظ فائدہ دیتا ہے تو اس کو ساتھ استعمال کرے گا. صورت سمجھ میں آ گیا. آسان سی بات ہے کہ اس کی غرض وہ کون کیا ہوتی ہے, متکلم کی غرض ان نواسخ کے الفاظ کا معنی جو ہے وہ ان کو ادا کر رہا ہوتا ہے, اور کوئی لفظ ادا, جب وہی لفظ اس معنی کو ادا کر رہا ہے تو اسی لفظ کو لے آئیں گے, یعنی نواسخ والے لفظ کو لے آئیں. صورت بھی سمجھ آئے کہ مشکل ہو گئی؟ جی جی. دیکھیے کتاب پر, وَأَمَّا النَّوَاسِخُ, اور باقی نواسخ جو ہیں, فَتَّقْيِيدُ بِهَا, تو ان کے ساتھ مقید کرنا, بِهَا حَازَمِ نواسخ ہی کو راجع ہے, تو ان کے ساتھ مقید کرنا یعنی حکم کو کبھی کیا کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے. یہ کس لیے؟ يَكُونُ لِلْأَغْرَاضِ الَّتِي, یہ ان غرضوں کے لیے ہوگا, الَّتِي تُؤَدِّيهَا, کہ جن غرضوں کو ادا کرتے ہیں. کون ادا کرتے ہیں؟ معانی الفاظ النواسخ, نواسخ کے الفاظ کے معانی. بھائی کون ادا کرتے ہیں؟ بھائی دیکھیے, بس صرف لفظ ذرا مشکل ہے, بات وہی ہے. میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ قیام زید کے لیے ثابت ہے, لیکن اس وقت نہیں, زمانہ ماضی میں قیام زید کے لیے ثابت ہے, اور کس میں؟
زمانہ.
تو آپ یہ زمانہ ماضی والا معنی یہ کون ادا کرتا ہے؟ کانا. یعنی یہ کانا کا معنی میری غرض ہوئی, کانا کا معنی, جب کانا کا معنی میری غرض ہوئی تو وہ تو کانا کے لانے سے ہی ادا ہوگا, لہذا میں کانا کو استعمال کر لوں گا. صورت سمجھ میں آگے. تو میری غرض ہی وہ معنی ہو گئی ازنی زمانہ ماضی جو اس فعل کا تھا. تو کہتے ہیں فالتقييد بها يكون للاغراض التي تؤديها معاني الفاظ النواسخ, تو نواسخ جو ہیں ان کے ساتھ مقید کرنا ان غرضوں کے لیے ہوگا کہ ان غرضوں کو ادا کرتے ہیں, معاني الفاظ النواسخ, نواسخ کے الفاظ کے, نواسخ کے جو الفاظ ہیں ان کے جو معانی ہیں وہ متکلم کی غرض کو ادا کر رہے ہیں. نواسخ کے الفاظ کے جو معانی ہیں وہ متکلم کی غرض کو ادا کر رہے ہیں, تو ان معانی کو کیسے لائیں گے, وہ کس کا معنی ہے؟ نواسخ کے الفاظ کا معنی ہے, تو ان کو کلام میں لانے کا بھی کیا طریقہ ہے, نواسخ کے لفظ کو لے آؤ, جب لفظ آئے گا تو ساتھ کیا آ جائے گا, معنی بھی آ جائے گا. کل استمراری, جیسے کہ استمرار ہے, جیسے کیا ہے, بھائی آپ نے پڑھا ہے کانا دو قسم پر ہے, ایک کانا دائمہ ہے ایک کانا منقطعہ ہے. کانا دائمہ ہے اور کانا, یاد رکھیے کانا زید قائما, زید کھڑا تھا, یہ کانا منقطعہ ہے. معلوم ہوا قیام زید کے لیے ثابت تھا لیکن اس وقت نہیں ثابت، کس زمانے میں ثابت تھا؟ زمانہ ماضی میں قیام زید کے لیے ثابت تھا، ماضی کے زمانے میں زید کھڑا تھا اور پھر منقطع بھی ہو گیا، ختم بھی ہو گیا، اب قیام زید کے لیے ثابت نہیں. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ اور ایک کانا دائمہ ہوتا ہے، وہ دوام کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوام بتلاتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اب دیکھو کانا کی خبر آئی سمیعًا، اور اسی طرح کانا کی خبر آئی علیمًا. علیمًا سورت سمجھ میں آ رہی. اب کان اللہ سمیعًا تو اب اس کا یہ ترجمہ نہیں کرنا بھائی کہ اللہ سننے والے تھے زمانہ ماضی میں. کان اللہ علیمن، اللہ جاننے والے تھے زمانہ ماضی میں، یہ ترجمہ نہیں کرنا، یہ تو کفریہ معنی بن جائے گا بھائی. کیونکہ اللہ کی ذات بھی قدیم اور اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں. یہ بات پہلے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہے قدیم ایک ہے حادث. قدیم ایک اردو والا قدیم ہے جس کا معنی پرانا ہونے کے، وہ معنی نہیں ہے یہاں پر قدیم کا، یہ اصطلاحی لفظ ہے. قدیم کا معنی ہے وہ چیز جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو، یعنی کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جس میں اس کا وجود نہ ہو، بلکہ ہر زمانے میں اس کا وجود تھا، تو اس کو کہتے ہیں قدیم. کیا کہتے ہیں؟ قدیم. اور حادث اس کی ضد ہے، ایسی چیز جس کا پہلے وجود نہ ہو اور پھر وجود ہو جائے، پھر وہ چیز پائی جائے، یہ کیا ہے؟ حادث. تو جو چیز قدیم ہوگی وہ حادث نہیں، اور جو حادث ہے وہ قدیم نہیں. اور یاد رکھیے صرف اور صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، باقی جتنی چیزیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں یا کائنات کی جتنی چیزیں اچھا دکھائی نہیں بھی دیتی وہ سب حادث ہیں بھائی. سب کیا ہیں؟ حادث. صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات قدیم ہیں، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اور جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے اللہ کی صفات بھی ہیں. تو اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے، تو اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں. جبکہ باقی جتنی چیزیں ہیں، چاہے یہ انسان ہیں، چاہے یہ دنیا ہے، چاہے یہ چاند ستارے ہیں، چاہے یہ آسمان ہے، چاہے جنت ہے، چاہے جہنم ہے، چاہے فرشتے ہیں، یہ سب چیزیں بھائی، چاہے یہ عرش ہے، جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں بھائی. ان سب کو اللہ نے پیدا فرمایا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب ان چیزوں کا وجود نہیں تھا. تو دیکھو پہلے ان کا وجود نہیں تھا، پھر ان چیزوں کا وجود آیا، تو یہ سب چیزیں حادث ہیں. کیا ہیں؟ چاہے جتنا بھی زمانہ گزر جائے، کروڑوں سال گزر جائے، اربوں سال گزر جائے، خربوں سال گزر جائے، لیکن ایک وقت تو ایسا تھا نا جب ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، بس اس کو حادث کہیں گے. سورت سمجھ میں آ گئی. تو اب یہ جو اللہ کی ذات بھی قدیم اور اللہ کی صفات بھی قدیم، تو کان اللہ سمیعًا علیمًا، اب اس کا یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ اللہ سننے والے جاننے والے تھے، بلکہ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کانا دائمہ، یہ دوام بتلاتا ہے، یہ بتلاتا ہے. دیکھیے بھائی، کانا کا اسم ہے لفظ اللہ، سمیعًا یہ ہے کانا کی خبر، یہ کانا دائمہ ہے. یہ کانا یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا جو اسم ہے یعنی ذات باری تعالی، اس کے لیے یہ سمیع کی صفت دوام کے طریقے پر ہے، یعنی ہمیشہ کے طریقے پر ہے. اللہ کے لیے ہمیشہ سمیع کی صفت ثابت ہے. اسی طرح اگلی خبر آ رہی ہے علیم، یہ کانا کیا بتلا رہا ہے کہ یہ علیم صفت جو ہے یعنی جاننے والا ہونا، یہ اللہ کے لیے دوام کے طریقے پر ہے، یعنی دائمن ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کانا دائمہ. تو لہذا کانا دو قسم پر ہوا، کانا منقطعہ اور کانا دائمہ. کانا منقطعہ وہ زمانہ ماضی کے بارے میں بتلائے گا، اور کانا دائمہ کیا بتلائے گا؟ ہمیشہ بتلائے گا. سورت سمجھ میں آگے وہی بیان کر رہے ہیں، کل استمراری، جیسے کہ استمرار ہے، استمرار ہے. یہاں استمرار سے مراد استمرار ثبوتی ہے. بھئی یہ بات مفصل بیان ہو چکی، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، سنیے بھئی. میں نے جہاں پر یہ جملے کی اقسام ہم نے پڑھنا شروع کی تھی کہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، غالباً پہلا باب تھا، پہلا باب علم معانی کا، وہاں تفصیل ذکر کی تھی کہ جملہ اسمیہ جو ہے، جملہ اسمیہ وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے. زیدن قائمن، زیدن مبتدا، قائمن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ بنا، اور جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ بتلاتا ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ اس مبتدا کے لیے ثابت ہے. یعنی زیدن قائمن، یہ خبر کیا ہے؟ قائمن، یعنی قیام زید کے لیے ثابت ہے، قیام زید کے لیے ثابت. تو جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے بس. اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے. حدوث اور تجدد کا ایک معنی ہے، عام استعمال ہوتا ہے کتابوں میں، تو تجدد، اس سے آپ پریشان نہ ہو جانا، حدوث اور تجدد کا ایک ہی معنی ہے، کبھی دونوں لفظ استعمال ہو جائیں گے، کبھی حدوث ہو جائے گا لفظ استعمال، اور کبھی تجدد لفظ، دونوں کا ایک معنی ہے. حدوث اور تجدد کا معنی ہے ایک چیز کا پہلے وجود نہ ہو اور پھر پایا جائے. تو حدوث اور تجدد کا معنی ہے ہونا. کیا معنی؟ ہونا، یعنی ایک چیز پہلے نہیں تھی اور پھر ہوئی، یہ کیا ہے؟ حدوث. قام زیدن، کیا معنی؟ دیکھیے، قام فعل اور زیدن اس کا فاعل، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے. کیا بتلاتا ہے؟ کہ قیام زید کے لیے ثابت ہوا. کس زمانے میں؟ زمانہ ماضی ہوا. دیکھو اس میں ایک چیز کا ہونا پایا جا رہا ہے، قیام زید کے لیے ثابت ہوا. کس میں؟ زمانہ ماضی. یا دوسری مثال لے لو، ضرب زیدن، کیا بتلایا اس جملے نے؟ زید نے ضرب لگائی. معلوم ہوا اس سے پہلے ضرب نہیں تھی، پھر زمانہ ماضی میں زید نے ضرب لگائی اور پھر وہ گزر بھی گئی. یہ کیا ہے؟ حدوث اور تجدد. یہ کیا ہے؟ زیدن ضاربن، اس میں دیکھو زید کے لیے یہ ثابت ہے کہ وہ پٹائی کرنے والا ہے، اس میں زمانے کا تعلق نہیں، صرف زید کے لیے ضارب کے صفت کا ثبوت ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ جملہ اسمیہ صرف کس پر دلالت کرتا ہے؟ ثبوت پر. زیدن ضاربن، اس جملے نے صرف کیا بتلایا؟ زید ضارب، ان کے زید کے لیے ضارب ہونے کی صفات ثابت ہے. کب ہے کب نہیں ہے کوئی تفصیل نہیں اس کے اندر، لیکن اسی کے بجائے اگر میں جملہ فعلیہ لے آؤں اور کیا کہوں؟ ضرب زید، یہ اب حدوث اور تجدد پر دلالت کر رہا ہے. معلوم ہوا کہ پہلے ضرب نہیں تھی، پھر یہ ضرب ہوئی، اور کس زمانے میں تھی؟ زمانہ ماضی میں تھی، یعنی اب نہیں ہے، یعنی پھر گزر بھی گئی. پہلے نہیں تھی، پھر ہوئی، اور پھر گزر بھی گئی. تو پہلے نہیں تھی پھر ہوئی، یہ ہے ہونا. ہونا ایک چیز پہلے نہ ہو پھر ہو. سورت سمجھ میں آ گئی. تو جملہ فعلیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث اور تجدد پر. اور آپ نے پڑھا تھا جملہ فعلیہ اگر فعل مضارع ہو تو پھر کبھی استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے. کس پر؟ استمرار. استمرار کا معنی ایک چیز کا بار بار ہونا. یضرب زیدن، زید پٹائی کر رہا ہے یا کرے گا یا پٹائی کرتا ہے، جو بھی ترجمہ کر لیں. تو یہ اب کیا، یہ کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ. یضرب زیدن فعل مضارع ہے نا، جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث اور تجد، لیکن کبھی فعل مضارع ہو تو پھر یہ کس پر دلالت کر دیتا ہے؟ استمرار. استمرار کا معنی ہے چیز کا بار بار ہونا. اب آپ مجھے بتائیے، ضرب ضرب دوام کے طریقے پر نہیں رہ سکتی، ضرب میں ہمیشہ بار بار ہونا پایا جائے گا. مثلا زید کے پاس ایک چھڑی ہے، اس نے عمر کو ایک چھڑی ماری زور سے، آپ کہیں گے ضرب پائی گئی اور ختم بھی ہو گئی یا نہیں؟ ختم ہو گئی. پھر دوسری ضرب لگائی، پھر ضرب پائی گئی اور ختم بھی ہو گئی. پھر تیسری ضرب لگائی، پھر ضرب پائی گئی اور ختم بھی ہو گئی. تو یہ ہے استمرار، ایک چیز کا بار بار ہونا، یہ کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ، جملہ فعلیہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جائے تو پھر یہ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے. کس پر؟ کہ ایک چیز مسلسل ہے، لیکن مسلسل ایک ہے دوام کے طریقے پر، ایک ہے استمرار کے طریقے پر. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ زید کے لیے قیام ثابت ہے دوام کے طریقے پر، معلوم اس سے جدا نہیں ہے کہ کبھی قیام ہے کبھی قیام نہیں، ایسا نہیں، بلکہ دائمن ہے. کیا ہے؟ یا جوں کہ دوسری مثال سمجھو، زید طویل، زید لمبا ہے، یعنی لمبے قد والا ہے. اب دیکھیے یہ زید کے لیے لمبا قد، یہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، ایسا ہے یا دوام کے طریقے پر ہے؟ دوام ہے، یعنی جس کے لیے لمبا قد ہے وہ اب دائمًا اس کا لمبا ہی قد رہے گا، یعنی کہ کبھی قد چھوٹا ہو جائے کبھی لمبا ہو جائے، تو یہ دوام کے طریقے پر ہے مسلسل. اور ایک یہ ضرب بھی ہے، زید پٹائی کر رہا ہے کسی کی مسلسل، لیکن اب یہ ضرب کس طریقے پر زید کے لیے ثابت ہے؟ یہ استمرار کے طریقے پر، ضرب لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر ضرب لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر ضرب لگتی ہے اور ختم. تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ طویل میں کہا تو طویل بھی زید کے لیے مسلسل ثابت ہے، طویل ہونا لمبا ہونا، لیکن اس میں الگ ہونا بار بار ہونا نہیں پایا جا رہا، لیکن استمرار کے اندر ایک چیز کا بار بار ہونا ہوگا. بھائی فرق سمجھ میں آیا؟ تو جملہ فعلیہ یہ حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے، اور ساتھ کبھی کوئی قرینہ مل جائے تو یہ حدوث اور تجدد کے ساتھ ساتھ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے. جبکہ جملہ اسمیہ وہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی قرینہ مل جائے تو پھر وہ دوام پر بھی دلالت کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئے؟ اب ذرا اپنے لفظوں میں بھی دہرائیے، جملہ فعلیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث اور تجدد پر، اور جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے. اور اگر جملہ فعلیہ کے ساتھ قرینہ مل جائے پھر وہ حدوث کے ساتھ ساتھ استمرار پر بھی دلالت کرتا ہے جبکہ فعل مضارع ہو. اور جملہ اسمیہ کے ساتھ جب قرینہ مل جائے وہ ثبوت کے ساتھ ساتھ دوام پر بھی دلالت کرے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر آیا کل استمراری، جیسے کہ استمرار ہے بھائی. تو دیکھیے تو یہ استمرار سے استمرار ثبوتی مراد ہے. کیا مراد ہے؟ استمرار ثبوتی سے مراد وہی دوام ہے. استمرار ثبوتی سے کیا مراد ہے؟ وہی دوام. تو یہاں کان اللہ سمیعاً علیماً، یہاں اللہ کے لیے استمرار کے طریقے پر سمیع اور علیم ہونے کی صفت ثابت ہے. اور کان زید قائماً، اس میں زید کے لیے قیام کس زمانے میں تھا؟ زمانہ ماضی. تو کہہ رہے ہیں یہ جو نواسخ ہیں ان کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے ان غرضوں کے لیے جن کو ان نواسخ کے الفاظ کے معنی ادا کرتے ہیں، جیسے کہ استمرار ہے. تو استمرار کا معنی کون ادا کرے گا؟ کانا وغیرہ، کانا دائما، جیسے کان اللہ سمیعاً علیما، اس کے لیے لے کر آئے. اول حکایت عن الزمن فی کانا، یا کس لیے؟ زمانے سے حکایت کرنے کے لیے. فی کانا، جس کس کے اندر؟ کانا، کانا کے اندر بھائی. اس میں استمرار کے لیے بھی اس کو لاتے ہیں، اور زمانے سے زمانے کے بارے میں بتلانے کے لیے، جیسے کانا زید قائما، کس زمانے کی بات ہو رہی تھی؟ زمانہ ماضی کی. تو یہ حکایت عن الزمن ہے، یعنی زمانے سے کوئی زمانہ اس میں بیان ہوگا، زمانے کی بات ہوگی، حکایت کا کیا معنی؟ بات بیان. کل استمرار او الحکایت عن الزمن، جیسے کہ استمرار ہے اور زمانے سے حکایت کرنا، زمانے کی بات کرنا، فی کانا کس کے اندر؟ کانا کے اندر، بھائی اس میں استمرار بھی ہوگا اور حکایت عن الزمن بھی ہوگی. والتوقیت بزمن معین، توقیت کا معنی ہے حد بندی کرنا، بھائی کیا معنی ہے؟ حد بیان کرنا، حد بیان کرنا یعنی قید کرنا کسی چیز زمانے. والتوقیت بزمن معین، اور حد بیان کرنا بزمن معین، معین زمانے کے ساتھ، بھائی کیا بیان ہو رہا ہے؟ نواسخ کی غرضیں بیان ہو رہی ہیں. نواسخ کے ساتھ کلام کو کیوں مقید کیا جاتا ہے؟ ایک مثال ذکر کر دی، جیسے استمرار کبھی مقصود ہوگا، اور استمرار کس کے ذریعے آئے گا؟ کانا دائمہ کے ذریعے، یعنی استمرار ثبوتی. اور کبھی زمانے سے حکایت کر، زمانے کے سے، زمانے کسی زمانے کی بات کر رہے ہوں گے آپ، وہ معنی بھی کون ادا کرتا ہے؟ کانا ادا کرتا ہے. والتوقیت بزمن معین، اور کبھی کبھار آپ معین زمانے کے ساتھ حکایت کے ساتھ مقید کرنا چاہتے ہیں جو چیز بیان کر رہے ہیں. توقیت کا معنی مقید کرنا، حد بیان کرنا. بزمن معین کس کے ساتھ؟ کسی معین زمانے کے ساتھ آپ حد بیان کرنا چاہتے ہیں ایک چیز کی، اس کو مقید کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ افعال ناقصہ ہی ہیں، جیسے ظلہ کے اندر، بھائی والتوقیت بزمن معین فی ظلہ، بھائی ظلہ کا معنی ہے دن گزارنا، ظا اور لام مشدد، بھائی ظلہ، ظلہ کا معنی دن گزارنا. بھائی اب میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، کہ زید نے سارا دن کھڑے ہونے کی حالت میں گزارا، کھڑے ہونے کی حالت میں گزارا، تو کیا کہوں گا؟ ظل زید قائما، ظل زید قائما، زید نے کھڑے ہونے کی حالت میں دن گزارا. اب دیکھیے ظل کا کیا معنی؟ دن گزارنا. تو میں نے دیکھو اس میں بھی قیام کس کے لیے ثابت ہے؟ زید کے لیے، لیکن ایک معین زمانہ بتلا رہا ہوں، کیونکہ بتلا رہا ہوں دن گزارا، اور دن کسے کہتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک کا جو معین وقت ہے، اس معین زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، رات کی بات نہیں کر رہا. سورج سمجھ میں آگے؟ تو یہ میں نے زید کے لیے قیام کو ثابت کیا، اور معین زمانے یعنی اس کی حد بیان کر دی کہ آغاز کب سے تھا؟ صبح سے، اور انتہا کب ہوئی؟ شام تک. تو یہ ہے توقیت، بھائی مقید کر دیا اس کی، میں نے حد بیان کر دی بھائی قیام کی. سورہ سمجھ میں آگے. اسی طرح باتا کا معنی ہے رات گزارنا، باتا زید قائما، زید نے کھڑے ہونے کی حالت میں رات گزاری، کھڑے ہوتے ہوئے رات گزاری. تو دیکھو باتا اس نے اپنے معنی کا اثر دے دیا، قیام اب بھی زید کے لیے ثابت ہے، لیکن اس کی حد بیان کر دی. رات کسے کہتے ہیں؟ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح تک کا جو وقت ہے، یہ سارا ہے رات بھائی. تو اب میں نے مقید کر دیا کہ زید کے لیے قیام کس معین زمانے میں ثابت تھا؟ رات کے اندر. اسی طرح اصبحا ہے بھائی، اصبحا، اصبحا کا معنی صبح کرنا، صبح کے وقت میں داخل ہونا. اصبح زید قائما، زید نے کھڑے ہونے کی حالت میں صبح کی، یعنی جب صبح ہوئی تو زید کھڑا، جب صبح ہوئی تو زید، تو زید نے کھڑے ہونے کی حالت میں صبح کی کیا معنی ہے؟ کہ جب صبح ہوئی تو زید کھڑا تھا. تو اب میں کہوں گا، اب معین زمانے کے ساتھ میں مقید کر رہا ہوں کہ یہ قیام زید کے لیے، رات کو نہیں ثابت، دن کو نہیں ثابت، زمانہ ماضی میں نہیں ثابت، بلکہ ایک معین زمانہ ہے صبح کے وقت میں، اس میں ثابت کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا لفظ لے کر آؤں گا؟ اصبحا لے کر آؤں گا. اگر میں ساری رات کی بات کرنا چاہتا ہوں تو کیا لفظ لے کر آؤں گا؟ باتا لے کر آؤں گا. اور اگر میں سارے دن کی بات کرنا چاہتا ہوں تو کیا لے کر آؤں گا؟ ظلہ لے کر آؤں گا. اسی طرح امسا ہے, امسا کا معنی ہے شام کرنا, شام کے وقت میں داخل ہونا. امسا زید قائمن, زید نے شام کی کس حالت میں؟ قیام کی حالت میں, یعنی جب شام ہوئی تو زید کھڑا تھا. اسی طرح اضحا, اضحا زحا سے ہے چاشت کا وقت, بھائی جب سورج تھوڑا سا صبح کے وقت اونچا ہو جائے, سمجھ میں آئی بات؟ سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑا سا اونچا ہو جائے, یہ ہے چاشت کا وقت بھائی. تو میں اب آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ زید چاشت کے وقت کھڑا تھا تو کیا کہوں گا؟ اضحا زید قائمن, اضحا زید. تو دیکھو اس معین زمانے کے ساتھ اس قیام کو زید کے لیے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں اس معین زمانے میں. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا جو میری مراد ہوگی وہی والا لفظ میں استعمال کر لوں گا. اگر میں مطلقاً بتانا چاہتا ہوں کہ قیام زید کے لیے ثابت ہے تو مطلقاً کہہ دوں گا زید قائم, کوئی قید نہیں لے کر آؤں گا. اور اگر میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ قیام زید کے لیے سارا دن تھا تو اس کے لیے پھر مجھے ظلہ استعمال کرنا پڑے گا. اگر میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ قیام زید کے لیے ساری رات تھا تو میں اس کے لیے پھر مجھے باتا کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ معنی یہی لفظ ادا کرتا ہے. اور اگر میں صرف صبح شام یا چاش کے وقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ مقید کرنا چاہتا ہوں اس قیام کو زید کے ساتھ کے لیے, زید کے لیے, تو پھر اس صورت میں اصبحا, امسا اور اضحا جیسے لفظ استعمال کرنے پڑیں گے. اور بحالت معینت فی داما, یا کسی معین حالت کے ساتھ داما کے اندر بھائی, داما وہی ما داما بھائی افعال ناقصہ میں سے ہے, اسی کے داما افعال ناقص اسی کے شروع میں ما مصدریہ آ جاتا ہے, تو کیسے پڑھتے ہیں؟ ما داما, ما داما. تو یہ مادام جو ہے یاد رکھیے یہ معین حالت کے ساتھ مقید کرنے کے لیے ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید ہمیشہ سے سخی تھا, یہ ہمیشہ سے سخی ہے. زید کیا ہے؟ زید ہمیشہ سے سخی ہے, یعنی یہ ابھی نہیں سخی ہوا, یا صرف ماضی میں نہیں تھا سخی بلکہ ابھی بھی ہے اور ہمیشہ سے تھا, تو اس کے لیے مادامہ استعمال کرنا پڑے گا مجھے, کیونکہ یہ معنی صرف مادامہ ہی ادا کرتا ہے. تو اسی پر زید کریم, اسی پر کیا لے آؤں گا؟ مادامہ, مادامہ زید کریم, مادامہ زید کریم. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ زید ہمیشہ سے سخی ہے. اب دیکھیے میں نے زید کو مقید کر دیا ایک معین حالت کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ کون سی حالت؟ سخاوت. اور یہ معین حالت ہے یا غیر معین ہے؟ ایک معین حالت ہے, اس کے ساتھ زید کی ذات, زید اس کے ساتھ موصوف ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یعنی وہ غیر سخی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سخی ہے ہمیشہ سے. تو یہ معین حالت کے ساتھ میں نے اس کو مقید کر دیا کہ وہ سخی ہے, تو کس کی نفی کر دی؟ غیر سخی ہونے کی نفی کر دی. یہ معنی او بحالت معینت فی داما, یا اس کا عطف زمن معین پر ہے. والتوقیت بحالت معینت فی داما, اور معین حالت کے ساتھ مقید کرنے کے لیے مادامہ کے اندر. والمقاربت فی قادا, اور مقاربت کے ساتھ مقید کرنے کے لیے قادا و قربا و اوشکا, قادا قربا اور اوشک, یہ افعال مقاربہ بھئی یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی جو خبر ہے ان کے اسم کو حاصل ہونے ہی والی ہے, ان کی جو خبر ہے وہ ان کے اسم کو حاصل ہونے ہی والی ہے, حاصل ہونے کے قریب ہے. مثلا میں کہتا ہوں, میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ زید کھڑا ہونے کے قریب ہی ہے, یعنی ابھی کھڑا نہیں ہوا, کھڑا ہونے ہی والا ہے. اب مجھے بتائیے اس کے لیے مجھے, میں مجبور ہوں, مجھے قادا کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ قریب والا معنی کون ادا کرتا ہے؟ قادا ادا کرتا ہے. تو میں یوں کہوں گا کاد زید ان یقوم، کاد زید ان قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح کاربا اور اوشکا بھی ہیں۔ والیقین فی وجد و الفا و درا و تعلم، اور یقین کے لیے کس کے اندر؟ وجدہ کے اندر۔ بھئی یہ وہی افعال قلوب ہیں، افعال قلوب آپ نے پڑھے، بعض جو ہیں یقین کے لیے آتے ہیں اور بعض شک وغیرہ کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے وجدت زیدا عالما، میں نے زید کو عالم پایا، یعنی اس کے عالم ہونے کا یقین کیا۔ اور اگر شک ہے تو آپ کہیں گے ظننت زیدا عالما، میں نے زید کے بارے میں عالم ہونے کا گمان کیا، خیال کیا، یعنی یقین نہیں ہے، گمان ہے میرا۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ افعال قلوب ہیں بھائی، تو یہ یقین اور شک کے لیے آتے ہیں۔ ولی یقین فی وجد و الفا و درا و تعلم، یہ سارے کیا ہیں؟ افعال قلوب ہیں، ایک ہی معنی ہے سب کا، وجد الفا درا اور تعلم، پا لینا پا لینا۔ تو افعال قلوب آپ نے کافیہ وغیرہ میں پڑھے ہوں گے، وہاں یہ الفا بھی نہیں آیا، درا بھی نہیں آیا، تعلم بھی نہیں آیا۔ بھائی اس لیے کیونکہ افعال قلوب وہی نہیں ہے جو کافیہ کے اندر ذکر ہیں۔ ہاں آپ کو اس میں سے کچھ مشہور وغیرہ جو زیادہ مشہور ہیں وہ بتا دیے، لیکن یہ سارے بھی کیا ہیں؟ الفا، درا اور تعلم، یہ بھی افعال قلوب میں سے ہیں۔ وجدہ تو وہاں آپ نے پڑھا ہوگا، باقی تین نہیں پڑھے، لیکن یہ افعال قلوب میں سے ہیں۔ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور ان کو اپنا مفعول اول اور مفعول ثانی بنا لیتے ہیں۔ وہلم مجرن، اور اسی طرح سلسلہ جاری رکھیے۔ صاحب کتاب بتلا رہے ہیں ہم نے تو کچھ باتیں بیان کر دی کہ افعال یہ نواسخ کے ساتھ کلام کو مقید کیا جاتا ہے۔ کیوں مقید کیا جاتا ہے؟ کیونکہ متکلم کی غرض کیا ہے؟ وہ ان کے معنی کے ادا کرنا چاہتا ہے، اس کو کلام میں لانا چاہتا ہے، تو انہی کو لے کر آنا پڑے گا۔ اور وہ کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ جیسے بتلایا استمرار بھی ہو سکتا ہے، زمانے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ کس میں ہوگی؟ کانن۔ یا آپ مقید کرنا چاہتے ہیں کلام کو کس کے ساتھ؟ معین زمانے کے ساتھ، اس کے لیے زلہ باتا راہ وغیرہ، زلہ باتا وغیرہ ہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئے؟ یا آپ اپنے کلام کو مقید کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ؟ ایک معین حالت کے ساتھ، تو اس کے لیے مادامہ وغیرہ ہیں۔ یا آپ اپنے کلام کو مقید کرنا چاہتے ہیں کس کے ساتھ؟ مقاربت کے ساتھ، تو اس کے لیے قادہ قربہ وغیرہ ہیں۔ یا اپنے کلام کو مقید کرنا چاہتے ہیں یقین یا شک کے ساتھ، تو اس کے لیے وجدتو وغیرہ ہیں۔ سورت سمجھ میں آ گئے؟ یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ معنی بیان کر دیے، وہلم جرن، اور اسی طرح سلسلہ جاری رکھیے، یعنی باقی لفظوں میں آپ خود غور کرتے جائیے اور ان سے آپ کو ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا افعال قلوب میں سے۔ یہ سمجھ میں ہے؟ افعال ناقصہ یہی تو نہیں ہے، اور بھی تو ہیں، افعال قلوب یہی تو نہیں ہے، اور بھی تو ہیں، افعال مقاربہ صرف یہی تین تو نہیں ہے، قادہ قربہ اوشکا، اور بھی تو ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم نے کچھ مثال کے طور پر ذکر کر دیے، باقی آپ اسی طرح سلسلہ جاری رکھیے، یعنی باقی سب کو بھی اسی سے سمجھ لیجئے۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہلم جرن کیا معنی ہوا؟ اور آپ اسی طرح سلسلہ جاری رکھے، یہ با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ۔ ہلم ہلم اس میں فعل ہے، اس میں فعل، ہلما کا معنی آ جاؤ، چلے آؤ یا لے آؤ۔ ہلما کا کیا معنی؟ لے آؤ، چلے آؤ یا لے آؤ۔ اور جرن، جرن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، کھینچنا۔ ہلما جرن، اسی طرح چلے آؤ کھینچتے ہوئے، اسی طرح کھینچتے ہوئے چلے آؤ، یعنی سلسلہ جاری رکھو، یا یوں ترجمہ کر لیں وہلم جرن، اور اسی طرح کھینچتے ہوئے لے آؤ۔ ہلم جر، کھینچتے ہوئے لے آؤ، یعنی سلسلہ جاری رکھو اسی طرح۔ فالجملہ تو فی ھذا تناقض من الاسم والخبر او من المفعولین فقط۔ بھائی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا؟ افعال ناقصہ کس پر داخل ہوتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پر، اور اس کو اپنے معنی کا اثر دے دیتے ہیں۔ وہ جیسے پہلے خبر تھی مبتدا کی، اب بھی اسی طرح خبر اسی کے لیے ہے. زید قائم، یہ قیام کس کے لیے ثابت؟ زید کے لیے. تو کانا زید قائم، اب بھی قیام کس کے لیے ثابت؟ زید کے لیے. زید عالم، یہ عالم ہونا کس کے لیے ثابت؟ زید کے لیے. تو علمت زیدا عالما، اب بھی عالم ہونا کس کے لیے ثابت؟ زید ہی کے لیے ثابت ہے. معلوم ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ کیا چیز کس کے لیے ثابت ہو رہی ہے، صرف انہوں نے اپنے معنی کا اثر دی. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جملہ ان میں فی ہذا تنعقد من الاسم والخبر، جملہ ان سب میں منعقد ہو جاتا ہے اسم اور خبر، یعنی وہی جو زید قائم اور زید عالم، اسی اسم اور خبر سے جملہ منعقد ہو رہا ہے. اور من المفعولین، یا کس سے؟ مفعولوں سے، دو مفعولوں سے، یعنی علم تو زید عالما، تو یہ زید عالما انہی سے جملہ مکمل ہو رہا ہے فقط. سمجھ میں آیا بھائی؟ باقی یہ اپنے معنی کا اثر دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اثر دے. فَإِذَا قُلْتَ، جب آپ کہیں ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا، ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا، تو فَمَعْنَاهُ، تو جملے کا معنی یہ ہے زید قائم عَلَى وَجْهِ الظَّنِّ، زید کھڑا ہے ظن کے طریقے پر، گمان کے طریقے پر، یعنی مجھے یقین نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شک ہے. تو دیکھیے یہ مثال کیوں انہوں نے ذکر کی؟ زید قائم، اصل میں کیا ہے؟ ظننت زید قائما، اس سے پہلے کیا تھا؟ زید قائم. ظننت کو ذرا ہٹا دینا، زید قیام کس کے لیے ثابت؟ زید. ظننت زیدا قائما، اب یہ قیام کس کے لیے ثابت؟ زید. تو کلام صرف یہاں ظننت زیدا قائما، اس کے اندر بھی کلام زید قائم ہی ہے. ہاں ظننت تو اپنے معنی کا فائدہ دے رہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا اس کا معنی ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ زید قائم. دیکھو دو مفعولوں کو پھر اسی طرح مبتدا خبر بنا دیا، اور ظننت کو قید بنا دیا علی وجہ الظن، کیا بنا دیا؟ قید. معلوم ہو اصل کلام وہی ہے. اصل یہ چیزیں جو ہیں، یہ کانا، افعال مقاربہ، افعال قلوب، یہ قیدیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ قیدیں ہیں. تو اصل کلام وہی ہے جس پر یہ داخل ہوئے تھے ابتدا میں جو تھا. کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی؟ فرق میں نے بتلایا تو ہے، ایک ہے استمرار، ایک ہے ثبوت. ایک ہے استمرار، ایک ہے دوام. استمرار میں ایک چیز بار بار ہو رہی ہے، زید استمرار کے ساتھ پٹائی کر رہا ہے. کیا معنی استمرار؟ بار بار مسلسل پٹائی کرتا جا رہا ہے، لیکن پٹائی دوام کے طریقے پر نہیں ہے، کیونکہ ایک ضرب لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر ضرب لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر ضرب لگتی ہے ختم. تو دیکھو بار بار ہو رہی ہے ضرب، یہ ہے استمرار. اور ایک ہوتا ہے ثبوت، زید طویل، زید لمبا ہے. لمبا ہونا زید کے لیے دوام کے طریقے پر ثابت ہے، لیکن بار بار نہیں ہے اس میں کہ طویل ہے پھر طویل نہیں، پھر طویل ہے پھر طویل نہیں، ایسا نہیں. فرق دونوں میں سمجھ میں آیا؟ تو استمرار کے اندر ایک چیز کا بار بار ہونا ہوگا، اور دوام کے اندر بار بار ہونا نہیں. بس ایک چیز کا ثبوت ہے، اور کس طریقے پر ہے؟ دوام کے، مسلسل ہے، دائمن ہے. ہاں البتہ یہ استمرار اور دوام یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں پر استمرار آیا، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں استمرار مثلا جملے کو بھی دیکھیں گے، جملے میں اگر وہ استمرار ثبوتی مراد ہے یا استمرار تجددی مراد ہے. استمرار تجددی جس میں بار بار ہونا ہوگا ایک چیز کا، استمرار ثبوتی وہ دوام کا دوسرا نام ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ تفصیل پہلے بیان ہو چکی، یہ میں نے پھر ویسے تکرار کروایا آپ کو بھائی. صورت سمجھ میں آگئے؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.